الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علمنا وعملنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار آمين يا رب العالمين. معزز سامعین اور محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ اعلان کیا گیا آج ہم سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 52 سے آغاز کر رہے ہیں. یہ سورت کے دو آخری رکوع ان میں بیک وقت خطاب اہل ایمان سے بھی چل رہا ہے اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے. فرمایا قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کے. یعنی یعلم ما فی السماوات والارض وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں یا جو کچھ زمین میں. والذین آمنوا بالباطل و کفروا باللہ وہ لوگ جو ایمان لائے باطل پر اور جنہوں نے انکار کیا اللہ کا اولئک هم الخاسرون وہی لوگ ہیں جو ناکام ہونے والے اور خسارہ پانے والے ہیں. یعنی یہاں پر باطل پر یقین ہے اور اللہ کا کی ناشکری اس کا انکار یہ سب سے بڑی ناکامی. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور یہ جلدی مچاتے ہیں عذاب کی. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّى اگر ایک وقت اللہ کی طرف سے طے نہ ہوتا عذاب کے آنے کا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً اور وہ آ جائے گا ان پر اچانک ناگہانی طور پر. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں ان کا احساس اور شعور تک نہیں ہو سکے گا اس کا. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اور بے شک جہنم تو ایسے ان کافروں کا احاطہ کیے ہی ہوئے ہیں. دنیا میں عذاب آئے یا نہ آئے ابدی عذاب ہمیشہ کا عذاب شدید ترین عذاب. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم جس دن کے ڈھانپ لے گا عذاب ان کے اوپر سے بھی. ومن تحت ارجلہم اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی. ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون اور پھر اللہ فرمائے گا ان سے کہ مزہ چکھو ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. اب یہاں سے اہل ایمان جنہیں ہجرت حبشہ اختیار کرنی پڑی ان سے خطاب ہے. یا عبادی الذین آمنوا اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو. انا رطی واسعتن بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے. فیا یا فعبدون تو تم میری ہی بندگی میری ہی عبادت کرو زمین کی بندگی نہ کرو. اگر زمین کسی خطہ زمین میں اللہ کی بندگی ممکن نہ رہے تو اس کو چھوڑ دو. جسے کہا اقبال نے کہ چینوں عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. تو بندہ مومن کسی سرزمین کے ساتھ بندہ ہوا نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ فرما رہے کہ میری زمین جو ہے بڑی وسیع. کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون اور پھر تم سب کے سب میری ہی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے. یعنی تمہیں جان کی نہیں ایمان کی فکر ہونی چاہیے اور بالآخر تو لوٹ کر یہ دنیا تو چھوڑ کر جانا ہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر آنا ہی ہے. وہاں کن کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے؟ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم لازمن انہیں جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں، غرفا تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی اس دنیا میں اگر نقل مکانی کرنی بھی پڑی، اگر اچھا ٹھکانہ اور اچھا مکان نہ بھی ملا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ عارضی سی پریشانی ہے. جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیا، اللہ کا پکا اور سچا وعدہ ہے کہ یہ دنیاوی ساری محرومیوں کا بھرپور بدلہ وہاں پر اللہ عطا فرمائے گا، جنت کے ان بالا خانوں کی شکل میں جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین، اور کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. میری دعاؤں اور تمناؤں سے یہ منزل سر نہیں ہوگی، بلکہ اصل فیصلہ کن چیز جو انسان کو اس کا امیدوار بنا سکتی ہے وہ اس کا عمل. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، ڈٹے رہے، جمے رہے. اب یاد کیجئے وہ یہ سن 5 نبوی کا صبر، جبکہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور سرزمین مکہ معظمہ کی تنگ کی جا رہی ہے علیہ ایمان کے اوپر، اسی پر تو وہ پوچھ بیٹھے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہیں. تو سورت کے آغاز میں آپ نے نوٹ کیا تھا کہ اللہ پاک نے کیسے پرجلال انداز میں جو ہے وہ پوچھا تھا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے محض یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لے آئے، اور انہیں جانچا نہیں جائے گا، پرکھا نہیں جائے گا، آزمائشوں سے دوچار نہیں کیا جائے گا. تو جنہوں نے ان ساری آزمائشوں میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، صرف اپنے رب پر ہی تبکل کرنے والے تھے، اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ان کی نظر رہی، ان کے لیے فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے پھر بہت ہی اچھا بدلہ ہے. اللہ کے راستے میں جب انسان اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ کھاؤں گا کہاں سے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب بھی دیا ہے. فرمایا وَكَأَيِّن مِّن دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقُهَا، اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں کہ وہ اپنی روزی اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے. اللہ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اللہ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا سورہ ہود میں کہ وما من دابت الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. تو یہ بات کہ رازق اللہ ہے اور انسان کے ذمے صرف جائز کوشش کرنی، اور وہ بھی اتنی کوشش کہ جس سے جسم و جان کا رشتہ برقرار رہے، دنیا کے لیے تو اتنا ہی ہونا چاہیے، باقی اس کی اصل تیاری آخرت کے لیے. اس اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام کا بڑا پیارا قول ملتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پرندوں کو دیکھو، نہ وہ بوتے ہیں نہ وہ کاٹتے ہیں، لیکن پھر بھی شام کو اپنے پوٹے بھرے ہوئے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں. اور لباس کی فکر نہ کرو، جنگل کی سوسن کو دیکھو، نہ وہ بوتی ہے نہ کاٹتی ہے، مگر اللہ نے اسے کیسا خوبصورت لباس پہنا رکھا ہے. تو اصل رازق اللہ کی ذات ہے. اس وجہ سے کہ جناب اگر دین کے کام میں لگیں گے تو شاید دنیا کے مواقع کم ہو جائیں گے، جو کچھ اللہ نے دنیا میں ہمارے لیے طے کر رکھا ہے وہ یقیناً مل کر رہے. ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض، اور اگر آپ ان سے پوچھے کس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر، اور کس نے مسخر فرمایا سورج کو اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ لازمن کہیں گے کہ اللہ نے. فَأَنَّا يُفَكُونَ، تو پس وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کے لیے جس میں سے جس کے لیے چاہے روزی کو کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے اسے ایک اندازے کے مطابق ضرورت بھر عطا فرماتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یعنی یہ رزق کی کمی اور بیشی نہ کسی کی خوشبختی نہ کسی کی بدبختی کی علامت ہے، یہ خالصتاً من جانب اللہ ہے. اور اکثر دین کے راستے سے روکنے والی لوگوں کو یہی چیز نظر آتی ہے کہ اگر اللہ کے دین کے لیے وقت نکالا تو کاروبار بیٹھ جائے گا، پروفیشن اور کیریئر، اس میں ترقی کے مواقع شاید کم ہو جائیں گے. لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے. آپ غور کیجئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آغاز نبوت سے پہلے مکہ معظمہ کے رئیس التجار جسے آپ کہیں کہ آج کے اسٹاک ایکسچینج کا پریزیڈنٹ یا جو سب سے بڑا بزنس مین وہ تھا. لیکن 13 برس کے اندر اندر انہوں نے اپنا سب کچھ, وہ اپنا جمع جمایا کاروبار اور وہ ساری چیزیں اللہ کے دین کے لیے جس طرح سے لٹائی ہیں, اور یہ عمل مسلسل جاری ہے مہاجرت کے بعد بھی. ایون آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جو ان کا انفاق, اس وقت بھی سب کو بازی لے گیا. تو یہ معاملہ کیا خیال ہے کہ خدا نہ خواستہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یا ان کے بچے بھوکے مر گئے, جو روزی اللہ نے ان کے لیے تھی وہ مسلسل ان کو ملتی رہی ہے. تو اس اعتبار سے اس بارے میں کبھی انسان کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی شکلیں ہیں, کبھی کشادہ روزی اور کبھی ضرورت کی حد تک صرف ایک اندازے کے مطابق. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اگر آپ ان سے پوچھے سوال کریں کہ کس نے نازل فرمایا آسمان سے پانی, فاحیا بہ الارض من بعد موتها, اور اس کے بعد زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو یہ مجبور ہے یہ کہنے لیکن کہ وہ لازمن یہ کہیں گے کہ اللہ یہ سب کچھ کرتا ہے. قل الحمد للہ, فرما دیجئے کہ ساری تعریف اور سارا شکر تو صرف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا یعقلون, لیکن ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر سمجھ لیتے تو پھر اللہ کی ناشکریوں کے کبھی بھی مرتکب نہ ہوتے. اب یہ دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان فرمائی ہے, یہاں پھر بھی وہ مضمون پھر آ رہا ہے. فرمایا وما ھذہ الا حیات الدنیا الا لہو ولعب, یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک کھیل اور جی کا بہلاوا, ایک تماشا. اس معنی میں کہ اگر اسے غفلت میں بسر کیا جائے, اگر اسے صرف یہی کی رنگینیوں کے لیے اس کو جو ہے انسان مخصوص کر دے, اس لیے فرمایا وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ, اور بے شک آخرت کا گھر وہی تو اصل زندگی ہے. لو کانو یعلمون, کاش کہ انہیں اس بات کا علم ہو جاتا. ویسے زندگی کی حقیقت کے اعتبار سے یہ جان لیجئے کہ جو کچھ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہماری زندگی کا آغاز آج سے ہزاروں برس پہلے عالم ارواح میں, ہم اس وقت سے جو ہے اللہ پاک نے ہمیں جب سے ہماری روحیں تخلیق فرمائی اس وقت سے زندگی شروع, پھر اس کے بعد اس مادی دنیا ایک مختصر عرصہ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں بھی گزار کے آئے, وہ بھی زندگی کا ایک دور تھا. ایک دور وہ ہے جب وہاں سے تو تب کبھی یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ اس سے آگے بھی کوئی مرحلہ ہے, حالانکہ وہاں پر بھی اس سٹیج پر بھی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے پورے آزار سب کچھ اس کا دل دھڑکنے والا اور اس کے اندر اس محسوسات کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو چکا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد اس دنیا میں آئے ہیں تو 50-60-70 سال گزار کے جا رہے ہیں. اس کے بعد عالم برزخ میں سوچئے جو انسان اول جا چکا ہے وہ معلوم دنیا کے مطابق کم از کم 10,000 سال سے زیادہ تو عالم برزخ میں وہ گزار چکا ہے, ہم پتہ نہیں کتنا عرصہ گزاریں گے. اور اس کے بعد عالم آخرہ جو لا محدود کبھی نہ ختم ہونے والا, اس کے مقابلے میں اگر اس دنیا کی زندگی یہ 50-60-70 سال کی زندگی یہ اگر انسان اس کو ضائع کر دیتا ہے کھیل تماشے کے طور پر, تو اس اعتبار سے تو یہ دنیا میں جو ہے اللہ پاک نے انسان کو ڈفرینٹ رولز دے کر آزمایا ہے. دنیا کی حقیقت جیسے ایک وہ جو اسٹیج کا ڈرامہ ہوتا ہے, دنیا میں جو رولز ہیں ان کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے. جیسے ڈرامے میں کوئی بادشاہ ہے تو وہ بادشاہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے بادشاہ نہیں ہے, وہ عارضی طور پر اسے وہ لباس پہنایا گیا. ایک دوسرا آدمی ہے اس کو فقیر کا لباس سیتھڑوں کی شکل میں پہنایا گیا, تو وہ حقیقتاً فقیر نہیں ہوتا ہے بلکہ وہاں پر اس کو رول پلے کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جیسے ہی وہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے, نہ بادشاہ بادشاہ رہتا ہے نہ فقیر فقیر رہتا ہے. یہی کچھ معاملہ اس دنیا میں مختلف رولز کے ذریعے سے اللہ پاک نے انسانوں کو آزمایا ہے کہ وہ اپنے اس رول میں کیسا پرفارم کرتا ہے. کہیں بادشاہ بن کر اللہ کو بھول جاتا ہے, یا اس فقیری کی حالت میں تنگی کی حالت میں پریشان ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے. دونوں صورتوں میں اگر وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کر رہا ہے, ہم نے دونوں ہی انتہائی پڑھی ہیں. ایک وہ قسم پرسی کا عالم کہ غار میں جا کر پناہ لینی پڑے, اصحاب کہف کا واقعہ اس کی دلیل ہے, اور کہاں اتنے اسباب و وسائل کہ ذوالقرنین جیسی بادشاہت کہ جدھر جائیں فتح کے جھنڈے گاڑتے چلے جائیں. سلیمان علیہ السلام جنہیں انسانوں پر انہیں جنوں پر پرندوں پر اور کتنے مخلوقات کے اوپر جو ہے ان کو ہواؤں پر ان کو تصرف حاصل ہے, لیکن امتحان ان کا بھی ہو رہا ہے. ایک طرف شکر کا امتحان ہے, دوسری طرف صبر کا امتحان ہے. اصل گھر کون سے ہے, اصل زندگی کون سی ہے, وہ تو آخرت کی زندگی ہے. لو کانو یعلمون, کاش کے اس بات کو یہ جان لیتے, سمجھ لیتے. اب دنیا مزرعت الآخرہ, یہ دنیا یہ تو آخرت کی کھیتی ہے, جو یہاں بوئیں گے وہی وہاں پر کاٹیں گے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, اور جب یہ مشرکین یہ کفار جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں, اور اس میں بین السطور میں کہ کشتی جب پھنس جاتی ہے طوفان میں, دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, تو اس وقت تو اللہ کو پکارنے لگتے ہیں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. پھر ساری جو ہے وہ دیوی دیوتا, وہ پتھر کے صنم, وہ سب کچھ بھول جاتا ہے, صرف ایک اللہ, یا اللہ ایک دفعہ بس اس مشکل سے نکال دے. فلما نجاهم الى البر, بس جب وہ نجات دے دیتا ہے انہیں خشکی کی طرف, اذا هم یشرکون, اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں. وہ فلاں دیوی دیوتا اس کی نظر کرم ہو گئی, فلاں جو مقبرے کے پاس جانا ہوا تھا اس وجہ سے بچت ہو گئی. پھر اس قسم کی باتیں, لیکفروا بما آتیناہم, تاکہ وہ انکار کریں اس نعمت کا جو ہم نے انہیں عطا فرمائی ہے, ولیتمتعوا, اور تاکہ وہ مزے اڑا لیں اس عارضی دنیا میں چند دن, اور اپنی جو ہے من مرضی کر لیں. فسوف یعلمون, پس ان قریب انہیں پتا چل جائے گا اس روش کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا, کیا انہوں نے غور نہیں کیا, دیکھا نہیں کہ ہم نے بنایا ہے اس حرم کو امن والا, امن کی جگہ ہم نے بنایا ہے. وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ, حالانکہ لوگ اس کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں, آس پاس سے, یعنی جو دوسروں کے قافلے ہیں وہ سب کے سب غیر محفوظ, اور اس جگہ کو اللہ پاک نے امن والا بنایا, لیکن وہ اس کی بجائے سمجھتے تھے کہ شاید انہیں یہ ساری پروٹیکشن اس وجہ سے حاصل ہے کہ چونکہ انہوں نے دوسری قوموں کے بت خانہ کعبہ میں سجا رکھے ہیں, تو ان کے خدا ان کے یہاں گروی ہیں, اس وجہ سے ان کے تجارتی قافلے محفوظ رہتے ہیں. افبالباطل یؤمنون, تو کیا وہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں. وبنعمت اللہ یکفرون, اور اللہ کی نعمت جس کے تحت وہاں بے موسم کے پھل آ رہے ہیں, جس کے تحت اللہ کی طرف سے جو ہے اس بے آب و گیا سرزمین کے اندر جو ہے ساری نعمتیں مل رہی ہیں, اس کا وہ شکر کرتے ہیں, وہ اس کی ناشکری کرتے ہیں, اس کا انکار کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا, اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ کرے, یعنی یہ کہے کہ میرے اس کے پاس کوئی وحی نہ آئی ہو, کہے کہ میرے پاس وحی آئی ہے. او کذب بالحق لما جاء, یا وہ جھٹلا دے حق کو جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا ہو. سب سے بڑا حق یہ قرآن مجید اور اللہ کا دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اس کو جو جھٹلانے والے ہیں, فرمایا الیس فی جہنم مثوى للکافرین, تو کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے. والذین جاہدوا بفینا, اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی, باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی کی, کشمکش کی, سارے ظلم و ستم کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا, لنہدینہم سبلنا, انہیں تو ہم لازمن اپنے راستوں کی ہدایت عطا فرماتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خوب کاروں کے ساتھ, یعنی گویا کہ اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو اللہ کے راستے میں کوشش, محنت, جد و جہد, جہد مسلسل یہ ناگزیر ہے. اس کے بغیر ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو زبردستی کسی کے سر پر تھوپ دی جائے, اور جو اس کا حق ادا کرے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ خود ان کے ساتھ ہے, اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے پھر اسے دنیا کی کسی اور چیز کی کوئی پرواہ نہیں رہتی.